السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريب راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الأجمعين بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب علیہ الرحمت و رضوان، قرآن اور صاحب قرآن کے متعلق نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صدر جلسہ وہ نوجوانہ نے اہل سنت حاضرین کرام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ضروری اور مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب لولاک اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ہر یہ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله۔ نعت پاک کے اشعار ذہن کی وادیوں میں گونج رہے ہیں، جی چاہتا ہے آپ کو سناتا چلوں۔
طالب دیدار میں سرکار تمہارا ہوں، طالب دیدار میں سرکار تمہارا، ہو جائے ہمیں خواب میں دیدار تمہارا، ہو جائے ہمیں خواب میں دیدار تمہارا، ہوں طالب دیدار میں سرکار تمہارا، ہو جائے ہمیں خواب میں دیدار تمہارا۔ ہر نعمت کونین ملی در سے تمہارے، ہر نعمت کونین ملی در سے تمہارے، سرکار سلامت رہے دربار تمہارا، سرکار سلامت رہے دربار تمہارا، ہو جائے ہمیں خواب میں دیدار تمہارا۔ ہر شخص نظر آئے گا سردار یقیناً، ہر شخص نظر آئے گا سردار یقیناً، اپنا لے اگر آج بھی کردار تمہارا اپنا لے اگر آج بھی کردار تمہارا طالب دیدار میں سرکار تمہارا ہو جائے ہمیں خواب میں دیدار تمہارا
صلی اللہ علی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سخاوت کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سخاوت کرنے والا وہ ہے جو فقیر کو اپنے دروازے پر بلا کر خیرات دیتا ہے. اور دوسری قسم سخاوت کرنے والے کی وہ ہے جو خود فقیر کے پاس جا کر خیرات تقسیم کرتا ہے. عموماً لوگ کہا کرتے ہیں کہ پیاسے کو جب پیاس لگے تو کنویں کے پاس جانا چاہیے. پیاس بجھانی ہو تو کنویں کے پاس جاؤ، کنواں تمہارے پاس نہیں آئے گا. بے شک کنواں بھی پیاس بجھاتا ہے، اور کیسے بجھاتا ہے کہ پیاسے کو اپنے پاس بلا کر پیاس بجھاتا ہے. اور دریا جو پیاسے کی پیاس کو خود بہہ کر بجھاتا ہے، دریا ایک مقام پر نہیں ٹھہرتا بلکہ اس کا کام بہنا ہے. جہاں جہاں سے وہ گزرتا جاتا ہے پیاسوں کو سیراب کرتا جاتا ہے. تو سخی دو قسم کے ہیں، ایک بلا کر خیرات دینے والا اور ایک خود آ کر خیرات دینے والا. تو یوں سمجھو کہ کعبۃ اللہ بھی سخی ہے اور کلام اللہ بھی سخی ہے. کعبۃ اللہ بھی سخی ہے، کلام اللہ بھی سخی ہے. کعبۃ اللہ ایسا سخی ہے کہ اپنے در پر بلا کر خیرات دیتا ہے، اور کلام اللہ وہ سخی ہے جو تمہارے پاس آ کر خیرات دے رہا ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا. نزول قرآن کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو بتا تو کیوں آیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آیا.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا،
ہدل للناس،
ہم نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. تو قرآن کے نزول کی غرض و غایت ہدایت. اب قرآن سے ہدایت ہمیں حاصل کرنی ہے، ہمیں قرآن سے ہدایت لینی ہے، تو پروردگار عالم کا یہ اصول اور ضابطہ، اس کا یہ قانون ہے کہ اس نے قرآن پاک کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا،
اور پھر سرکار پر قرآن کو نازل فرمایا. مطلب یہ ہے کہ قرآن تو بے شک ہدایت کا ذریعہ ہے, قرآن سے تم ہدایت لے سکتے ہو, لیکن میرے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ کر ہدایت لینا, میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر ہدایت لینا. اور اگر تم نے میرے مصطفیٰ کے دامن سے کنارہ کشی اختیار کر کے قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کی تو قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا.
کیوں نہیں بن سکتا؟ جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو مصطفیٰ کے بغیر قرآن ہدایت کا ذریعہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا,
یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا.
قرآن سے ہی بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور قرآن سے ہی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو گمراہی کسے ملتی ہے؟ جو اپنی رائے سے, اپنے معلومات کی روشنی میں, اپنے خیالات کی روشنی میں جو قرآن کو سمجھنا چاہے گا, یقیناً قرآن اس کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا. اور جو نور مصطفیٰ کی نورانی شعاؤں میں قرآن کو سمجھے گا, قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. عزیزان محترم, آج کی اس دنیا میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے پورے ملک میں, نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی, اقطاع عالم میں, ہر جگہ مسلمان مختلف خانوں میں بٹے ہوئے ہیں, مختلف فرقوں میں تقسیم ہیں. میں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے, کوئی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے, کوئی اہل حدیث سے وابستہ ہے, کوئی قادیانی فرقے سے وابستہ ہے, اور کوئی مہدوی فرقے سے وابستہ ہے, کوئی چند بسیشور صدیق دیندار فرقے سے وابستہ ہے, کوئی سکڑالوی اہل قرآن فرقے سے وابستہ ہے. غرض کے دنیا میں جدھر نظر ڈالو مسلمان خانوں میں بٹا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی کسی جماعت سے وابستہ, کوئی کسی فرقے سے وابستہ, کوئی کسی جو ہے طبقے سے وابستہ. یہ ہمارے اندر پھوٹ کیوں ہوئی؟ یہ بنیادی سوال ہے. یہ مسلمان جبکہ ہمارا کلمہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمارا خدا ایک ہے وحدہ لا شریک, اور ہم جس نبی پر ایمان لا ہے وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. جب ہمارا ایمان خدا پر, جب ہمارا ایمان خدا کے رسول پر, جب ہمارا ایمان کلام اللہ پر, تو پھر یہ تقسیم کیوں ہوئی؟ یہ مختلف خانوں میں کیوں بڑھ گیا مسلمان؟ عزیزان محترم, اس سوال کو اگر سمجھنا ہو تو اپنے ذہن کو حاضر رکھیں. میں بہت اہم پیغام آپ کی خدمت میں رکھنا جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص پیچھے سے آیا, اس کا نام تھا زلخ و یسرا. اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حدیث شریف میں ہے کہ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ گال پچکے ہوئے تھے, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی, سر کے بال منڈے ہوئے تھے, اور گھنی داڑھی تھی. اور آ کر کے اس نے کیا کہا؟ اعدل یا محمد, اے محمد انصاف کر. جب اس نے یہ جملہ اللہ کے رسول کے سامنے کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار میان سے نکال لیے اور اللہ کے رسول سے اجازت طلب کیے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس گستاخ کے دو ٹکڑے کر دوں. آپ کو اور انصاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے,
جبکہ آپ الحمدللہ اس روئے زمین پر سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں. آپ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے اللہ کے حبیب، اس کا انداز تخاطب گستاخانہ ہے، اس کے جملے میں توہین اور گستاخی ہے. آپ حکم فرمائیے اللہ کے رسول، میں اس گستاخ کے دو ٹکڑے کر دوں.
میرے آقا نے فرمایا، نہیں عمر، اس کو نہ مارو، چھوڑ دو. اس کی نسل قیامت تک چلے گی،
اس کی نسل قیامت تک چلے گی.
ذرا ذہن کو ادھر رکھیے، میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں.
اس کی نسل قیامت تک چلے گی، اور اس نسل سے وابستہ لوگوں کا عمل یہ ہوگا کہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے، بہت تلاوت کریں گے قرآن کی، لیکن قرآن کا کوئی حرف ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. صرف قرآن زبان پر ہوگا، حلق کے اوپر ہوگا، دل کی گہرائیوں میں قرآن کریم نہیں اترے گا. اور یہ نمازیں اتنی کثرت سے پڑھیں گے، اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ میرے مقدس صحابہ، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت کم سمجھو گے. اتنی کثیر تعداد میں نماز پڑھیں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن تو پڑھیں گے، نماز تو پڑھیں گے، لیکن دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. کمان سے نکلا ہوا تیر پھر واپس کمان میں نہیں آتا. ایسے ہی یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے تو پھر دین میں پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں، سیما ہم التحلیق، ان کی نشانی تحلیق ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ان کی نشانی کیا ہے، کیسے پہچانے ہم ان کو؟ سیما ہم التحلیق، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان کی نشانی تحلیق ہے. تو تحلیق کے کیا معنی ہے؟ آپ مصباح اللغت جو دارالعلوم دیوبند میں چھپی ہے، مصباح اللغت اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر تحلیق کے دو معنی لکھے گئے ہیں. تحلیق کے ایک معنی لکھے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان حلقہ بنا کر گھومنا. عصر اور مغرب کے درمیان حلقہ بنا کر گھومنا، اس کو عربی میں تحلیق کہتے ہیں. اور دوسرے تحلیق کے معنی لکھے ہیں، سر منڈانا، سر کے بال منڈانا، اس کو تحلیق کہتے ہیں. تو یہ دو نشانیاں اللہ کے رسول بیان کیے ہیں کہ سر بھی منڈائیں گے وہ، اور عصر اور مغرب کے درمیان گھومیں گے، پھریں گے حلقہ بنا کر. یہ ان کی نشانی ہوگی. کس کی نشانی؟ جو دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، جو دین کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا، یہ ان افراد کی نشانی ہوگی. اے لوگوں، جب تمہیں یہ ملے تو تم ان کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا، تمہارا ایمان جو ہے غارت کے غلغلے میں پڑ جائے گا. اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں گمراہ فرقے سے متعلق ہمیں پیشن گوئی فرما دی ہے، ہمیں آگاہ فرما دیا ہے. اب مسلمان اب جانتے بوجھتے ایسی جماعتوں اور ایسے افراد کے ساتھ شامل ہوتا ہے جو اللہ کے کلام کی تلاوت تو کثرت سے کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام تو کثرت سے کرتے ہیں، لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسے افراد کے ساتھ شریک ہونا یقیناً اپنے ایمان کو بھی برباد کرنا ہے. دیکھیے، نماز اور قرآن بے شک یہ عظیم عبادات ہیں، یہ عظیم عبادت ہے، اس کا عظیم ثواب ہے، لیکن آپ یہ یقین کر لیجئے کہ سارے ثواب کا دار و مدار ایمان پر ہے. نماز کا دار و مدار ایمان پر ہے، روزے کا دار و مدار ایمان پر ہے، حج و زکات کا دار و مدار ایمان پر ہے. یعنی مطلب یہ، جس کا ایمان سلامت ہے اور ایمان کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہو روزہ اس کے لیے فائدہ بخش ہے، جو ایمان کے ساتھ حج ادا کر رہا ہو حج اس کے لیے فائدہ بخش ہے، جو ایمان کے ساتھ زکات دے رہا ہو زکات اس کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے، جو ایمان کی دولت سے بے بہرا ہو کر یا ایمان کی دولت سے معرہ ہو کر جو اعمال صالحہ کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کا عمل اس کے لیے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ابھی آج ہی کے اخبار میں غالباً یا کل کے اخبار میں فوٹو چھپی تھی،
فوٹو چھپی تھی کہ ہمارے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر صاحب روزہ افطار کر رہے ہیں، کھجور کھا کر روزہ افطار کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انقریب عید کی نماز جب ادا ہوگی تو اس وقت کوئی نہ کوئی غیر مسلم منسٹر مسلمانوں کے ساتھ دستی اوڑھ کر سر پہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے۔ تو بتاؤ کیا ان کا یہ روزہ افطار کرنا، یہ ان کا نماز میں شریک ہو کر نماز ہمارے ساتھ پڑھنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ بولو بھائی، فائدہ دے گا؟ نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، آپ کے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا ہے، کیوں نہیں فائدہ دے گی نماز اسے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ایمان سینے میں نہیں ہے۔ تو جس کے سینے میں ایمان نہ ہو اس کی نماز اس کے لیے کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، جس کے سینے میں ایمان نہ ہو اس کے لیے روزہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے ہم آپ سے معروضہ پیش کرتے ہیں کہ پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی، پہلے اپنے ایمان کو محفوظ کر لو، اپنے ایمان کو مستحکم بنا لو، اپنے ایمان کو تمام بدعقیدوں سے اور برے عقائد سے اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، تب کہیں تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ اور جب ایمان سلامت ہوگا، ایک عمل بھی تم اللہ کی بارگاہ میں عمل ادا کرو گے تو یقیناً اس عمل کا بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے کہ مختلف خانوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، دیکھیے جتنی بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، آپ سنجیدگی سے غور کیجئے، میں کسی پر کیچڑ نہیں اچال رہا ہوں، میرا مقصد اشتعال انگیزی بھی نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ہمارے مسلمان بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ میری بات سے متفق ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں کوئی آپ کے سامنے غلط بات نہیں بیان کروں گا، انشاءاللہ العزیز المکرم پورے حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی جماعتیں اس وقت وجود میں آئی ہیں، ان تمام جماعتوں کے کوئی نہ کوئی بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں مولانا الیاس دہلوی، اور جماعت اسلامی کے بانی ہیں مولانا ابو العلا مودودی، مہدوی فرقے کے بانی ہیں مولانا سید محمد جونپوری، قادیانی فرقے کے بانی ہیں غلام احمد قادیانی، ایسے جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں ان تمام فرقوں کا کوئی نہ کوئی بانی یا فاؤنڈر ہے، اور یہ سب جماعتیں بعد میں وجود میں آئی ہیں، بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ کسی جماعت کی عمر 50 سال ہے، کسی جماعت کی عمر 100 سال ہے، کسی جماعت کی عمر 75 سال ہے، کسی جماعت کی عمر 200 سال ہے، غرض کہ یہ 200, 300, 400, 500 سال کے درمیان ہی یہ جماعتیں وجود میں آئی ہیں۔ پہلے سے ان جماعتوں کا وجود نہیں تھا، پہلے سے جو جماعت چلی آ رہی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے سے جو جماعت چلی آ رہی ہے، وہ ہے اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت۔ اور مجھے انصاف کی بنیاد پر بتلاؤ ایمان والو، اہل سنت و جماعت کا بانی کون ہے؟ اہل سنت و جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ جواب دو آپ، کوئی انسان ہے، کوئی فرد ہے یا کوئی جماعت ہے اہل سنت و جماعت کی بانی؟ نہیں نہیں، اہل سنت و جماعت کے بانی ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو جس جماعت کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی ہے، جس جماعت کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے، جس جماعت کا تعلق صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے ہے، یقیناً وہی جماعت حق پر ہے، وہی جماعت نجات والی ہے، وہی جماعت جنت کی حقدار ہے۔ اور بعد میں جتنی جماعتیں وجود میں آئی ہیں اور جن جن جماعتوں کے بانی اور فاؤنڈر ہیں، یقیناً وہ سب جماعتیں گمراہ کن ہیں جو انسانوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ڈنکے کی چوٹ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بات چھٹی نہ رہے اور آپ کے ذہن میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کوئی آج کل کی پیداوار نہیں، یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے زمانے اقدس سے جماعت چلی آ رہی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ہمارا عقیدہ نکھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اور دیگر جماعتوں میں جو اختلاف ہے وہ فاتحہ کا ہے، درود کا ہے، نظر نیاز کا اختلاف ہے۔
یہ اختلاف تو یقیناً جزوی اختلاف ہیں، فروعی اختلافات ہیں. آپ فاتحہ پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو آپ کو عذاب بھی نہ ہوگا. اگر آپ نظر نیاز کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نظر نیاز نہ دیں تو آپ کو کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ فروعی اختلافات ہیں، یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت و جماعت اور دیگر جماعتوں کے بیچ میں یہ بنیادی اختلاف فاتحہ نظر نیاز نہیں ہے، بلکہ بنیادی جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا، اور دیگر جماعتیں یہ کہتی ہیں رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھی، رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذلک. تو ایمان والو، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا. اور دیگر جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ صاحب سرکار مدینہ علیہ السلام کو اگر علم غیب مانا گیا تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی کیسے کافر ہوگا؟ تو کہا کہ دیکھیے غیب کا جاننے والا تو اللہ ہے، یہ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، اگر ہم کسی بندے کے لیے یہ صفت مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. میں نے کہا پیارے ذرا بات کو سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، وہ ذاتی علم ہے. اللہ کو کسی نے سکھایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پڑھایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے علم بتایا نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ سے ہر چیز کو جانتا ہے. بولو، جانتا ہے نا. تو اس کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہوا، اللہ کو کسی نے پڑھایا سکھایا نہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ جانتا ہے ہر چیز کو. جیسے اس کی ذات اپنے آپ سے موجود ہے، ایسے ہی اس کا علم بھی اپنے آپ سے ہے، یعنی اس کو کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں. ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ علم غیب اللہ نے سکھایا ہے. فرق ہو گیا دونوں میں، اللہ کا جو علم ہوا وہ ذاتی علم، اور رسول کا جو علم ہے وہ سکھایا ہوا علم. وہ کس کی طرف سے سکھایا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے. ثبوت کیا ہے؟ قرآن شریف کی آیت ثبوت موجود ہے، پڑھیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
اے پیارے مصطفیٰ، تم جو کچھ نہ جانتے تھے تمہارے رب نے تم کو سکھا دیا. ذرا سبحان اللہ کہہ دو جھوم کر. اے حبیب، تم جو نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے تمہیں سکھا دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب کون سی چیز ایسی ہے جو رسول کو نہیں معلوم؟ اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے کلام ربانی میں کہ میرے محبوب کو میں نے وہ سب کچھ بتا دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا جو میرا رسول نہیں جانتا تھا.
اب اس کے باوجود بھی یہ کہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، رسول کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، وہ کتنے بڑی گمراہی پھیلا رہے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں پیارے، گمراہی نہ پھیلاؤ، قرآن کی روشنی میں ہدایت حاصل کرو، نور مصطفیٰ کی شعاؤں میں ہدایت حاصل کرو، اور اپنے قدموں کو گمراہی کی طرف نہ ڈالو، آؤ ہدایت کی طرف آؤ. قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور ایک حدیث، ایک آیت شریف سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا علم غیب سے متعلق. سارے کے سارے فرقے اہل سنت و جماعت کے سوا جتنے فرقے ہیں ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، اللہ نے علم غیب سکھایا ہے. اب سنو قرآن کی ایک اور آیت سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
اور یہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، سبحان اللہ. اور یہ نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے. بخیل کا لفظ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ آپ ہم بھی کہتے ہیں محلے میں سنا آدمی بڑا بخیل ہے. یہ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس سرمایہ ہو،
جس کے پاس خزانے ہوں، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو پھر بھی وہ خرچ نہ کرے تو وہ کون ہے؟ بخیل ہے. اور ایسا محلے میں آدمی بھی ہے ایک جو جھوپڑی میں رہتا ہے، جو صبح سے شام تک دروازوں پر جا کر کچھ مانگ کر کھاتا ہے، گزر بسر کرتا ہے. کیا اس فقیر آدمی کو، اس غریب آدمی کو کوئی محلے کا یہ کہہ سکتا ہے کہ بڑا بخیل ہے؟
بولو بھائی.
ارے وہ خود فقیر ہے، اس کو بخیل کیا کہو گے تم؟ وہ تو فقیر ہے، وہ تو غریب ہے، وہ بخیل نہیں ہے. بخیل تو وہ ہے جس کے پاس دولت کے خزانے ہو لیکن خرچ نہ کرے. خزانے جس کے پاس ہو اور خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے. اور اللہ یہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے متعلق، میرا حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. یعنی میرے حبیب کو میں نے غیب کے خزانے عطا کر دیے ہیں، تم جو پوچھنا چاہو میرا حبیب غیب کے خزانوں سے تم کو بتاتا جائے گا.
تو اب بولو، ہمارا عقیدہ قرآن کی روشنی میں نکھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اور عزیزان محترم، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہے، سنیے، آپ ایمان کو تازہ کیجئے. کیا لکھا ہے کہ زید کا یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب ہے، تو اس علم غیب سے کل علم غیب مراد ہے یا بعض علم غیب مراد ہے؟ اگر زید یہ کہتا ہے کہ نبی کو کل علم غیب مراد ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ کل علم غیب تو اللہ کے لیے ہے. ہاں، اگر بعض علم غیب رسول کو مراد لیتا ہے کہ بعض علم ہے رسول کو، پورا علم نہیں ہے، تو ایسا علم تو، یہاں سے جملہ قابل غور و فکر ہے، ایسا علم تو ہر صبی و مجنون، دیوانے، پاگل، بہائم کو حاصل ہے. اس میں رسول کی کیا تخصیص ہے؟ معاذ اللہ، سنا معاذ اللہ. یعنی نبی کے علم کو پاگلوں جیسا کہا، نبی کے علم کو بہائم چوپایوں جیسا کہا، نبی کے علم کو مجنون جیسا کہا. بتاؤ کتنی بڑی گستاخی کی ہے رسول کے علم کی. اور اسی بنیاد پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے حرمین شریفین کے مفتیوں کے پاس ایک استفتہ لکھ کر بھیجا، آج سے 70-75 سال پہلے کی بات ہے، استفتہ لکھ کر بھیجا کہ ایک عالم دین اپنی کتاب میں رسول کے علم سے متعلق ایسی تحریر لکھا ہے، کیا یہ تحریر لکھنے والا اسلام میں باقی ہے یا کافر ہے؟ آپ بیان کرو مسئلہ کیا ہے، کیا کہتا ہے شریعت مطہرہ کا حکم، کیا ہے بیان کرو. تو آپ نے یہاں سے فتویٰ استفتاء تحریر کیا، تو ایک دو عالم نہیں، ایک دو مفتی نہیں، 250 مفتیوں نے مکے اور مدینے، ملک یمن، ملک شام، ملک مصر، تقریباً بلاد عرب کے 250 مفتیوں نے کفر کا فتویٰ دیا کہ نبی کے علم کو جانوروں جیسا علم کہنے والا کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. اور ایک فتویٰ ایسا بھی آیا، من شک کا فی کفر ہی وہ عذاب ہی فقط کفر، جو نبی کے علم غیب کے متعلق اس طرح کی بکواس کرتا ہے یقیناً وہ کافر ہے، اور ایسے کافر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. من شک کا فی کفر ہی وہ عذاب ہی فقط کفر. حسام الحرمین کتاب ہے جس میں سارے فتوے تحریر ہیں، کہاں کہاں سے فتوے آئے ہیں، کون کون فتویٰ لکھا ہے، پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے. حسام الحرمین انشاءاللہ آپ کو حیدرآباد میں وہ مکتب انوار مصطفیٰ پر یا اور دوسری کتب خانوں پر انشاءاللہ وہ کتاب دستیاب ہو جائے گی، آپ مطالعہ کیجیے اس کتاب کا. اور وہ عقیدہ اپناؤ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن عظیم میں جو عقیدہ بیان کیا ہے اس عقیدے کو اپناؤ. جھگڑا اصل فاتحہ درود نظر نیاز کا نہیں ہے، اصل جھگڑا اس کا ہے. سمجھو مسلمانوں، تم کو صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جو اہل سنت و جماعت ہوتا ہے وہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور جو اہل سنت و جماعت نہیں ہوتا وہ فاتحہ نہیں پڑھتا. ایسا نہیں ہے، آج کل بہت سے غیر اہل سنت و جماعت بھی جہاں سنیوں کی تعداد دیکھتے ہیں وہاں فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، جہاں سنیوں کی اکثریت دیکھتے ہیں وہاں فاتحہ بول دیتے ہیں. اور فاتحہ پڑھ کر کیا بولتے ہیں؟ اتنی دیر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور وہ فاتحہ بولنے والا لاہور پڑھتا رہتا ہے. نماز اللہ ہم بہت گناہ کا کام کر رہے ہیں، وہ لاہور پڑھتا رہتا ہے. المان والحفیظ، المان والحفیظ. بہرحال نہیں پائی نہیں کیوں نماز، درود شریف سنا دیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جو رسول کے علم غیب کی یہ لوگ جو نفی کرتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟
تو یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں تھی اور ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا تھا, ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا تھا, ان کا ہار گم ہو گیا تھا. وہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئی, قافلہ آگے نکل گیا. تو پہلے کا دستور اور طریقہ یہ تھا کہ سب سے آخر میں ایک آدمی اونٹ پر چلا آتا تھا, سب سے آخر میں, سب سے پیچھے, تاکہ قافلے والوں کی کوئی چیز راستے میں گر جائے یا چھوٹ جائے تو ان تمام چیزوں کو سمیٹتا ہوا وہ قافلے میں جا کر ملتا تھا. تو ایک صحابی جو سب سے پیچھے چلے آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگل میں اکیلی ہیں اور اونٹ بیٹھا ہوا ہے اور آپ حیران و پریشان ہیں. جیسے ہی آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ کو دیکھا, انا للہ پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر بیٹھنے کا معروضہ پیش کیا, آپ اونٹ پر بیٹھ گئیں اور پھر آپ کے ساتھ, یعنی مطلب آپ الگ اونٹ پر تھے اور بی بی عائشہ صدیقہ الگ اونٹ پر تھی, پردے میں تھیں, وہ اونٹ سمیٹ لے کر کے پہنچے قافلے میں. تو منافقین نے یہ خبر اڑا دی معاذ اللہ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کیا ہے, گناہ کیا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ خبر منافقین نے اتنی اڑائی اتنی اڑائی کہ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. ہر کوئی چیلے گوئیاں کر رہا ہے, ہر کوئی تبصرہ کر رہا ہے. میرے آقا بہت رنجیدہ ہوئے, بہت ملول ہوئے کہ میری زوجہ پر اس قسم سے لوگ تانے کس رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, ان کی عصمت و عزت پر لوگ شک کر رہے ہیں. میرے آقا رنجیدہ اور ملول ہوئے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے میرے سرکار نے کلام نہیں کیا, خاموشی اختیار کی, خاموشی اختیار کی. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول کو اگر علم غیب ہوتا تو رسول خاموش نہیں ہوتے بلکہ اپنی بیوی بی کی پاکی اور طہارت کا اعلان کر دیتے. رسول خاموش رہے مطلب یہ ہوا کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو یہ ظاہر کر دیتے اپنی بیوی بی سے متعلق کہ میری بیوی بی کو جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے, بات ختم ہو جاتی. اتنی آسانی سے یہ لوگ اس واقعے کی روشنی میں رسول کے علم کی نفی کر دیتے ہیں. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. عزیزان محترم, ذرا انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کرو, اگر کسی کی بیوی پر کوئی الزام لگائے اور شوہر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ نہیں میری بیوی ایسی نہیں ہے, وہ پاک سیرت ہے, پاک طینت ہے, وہ پاکیزہ ہے, تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ ہو میاں تمہاری بیوی ہے, تم اپنی بیوی کی تعریف میں ایسی بول رہے ہو. دنیا یہی بولتی نا, ہر کوئی اپنے آدمی کی جو ہے پچھانے کی فکر کرتا ہے, ہر کوئی اپنے آدمی کو سیفٹی دلاتا ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے کہ میری بیوی پاک و طاہر ہے, یہ الزام غلط لگایا جا رہا ہے, تو لوگ یہی کہتے منافقین کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے پاکی کا اعلان کر دیا. تو اللہ کے رسول خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول کو تو علم ہے اس بات کا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ارے میاں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو تو وہ علم عطا کیا ہے کہ سرکار حجت الوداع کے موقع پر آخری جو حج ادا کیا آپ نے تو اونٹنی پر سوار ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائے. اتنا طویل خطبہ کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا, پھر ظہر کی نماز کے لیے نیچے تشریف لائے, نماز ظہر ادا کی, پھر نماز ظہر کے بعد اونٹنی پر سوار ہو گئے سرکار, پھر خطبے کو طویل کیا, اتنا خطبہ لمبا دیا کہ اثر کا وقت آ گیا, پھر اثر کے لیے نیچے تشریف لائے, پھر اثر کی نماز پڑھ کر پھر سرکار اونٹنی پر سوار ہو گئے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور طویل خطبہ ارشاد فرماتے رہے. تو اللہ کے رسول اس خطبہ آخری میں قیامت تک کے تمام واقعات کو بیان کیا اللہ کے رسول نے, اور یہاں تک فرمایا میرے سرکار نے کہ میں جانتا ہوں کون جنتی ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کون جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنتیوں کے بھی نام بتائے ہیں اور جہنمیوں کے بھی نام بتائے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے ہونے والے سارے واقعات اور جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو یاد رکھا یاد رکھا, جو بھول گیا بھول گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا نہیں معلوم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے آپ. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہار کا واقعہ بنیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا, اگر ہوتا تو آپ اعلان کر دیتے ہیں.
تو اعلان نہ کرنے میں مصلحت یہ ہے، اگر اعلان کرتے تو دنیا کے لوگ منافقین یہی کہتے کہ رسول اللہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اس طرح کا اعلان کر دیے. اور عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان آیتوں کے اندر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والے منافقین جھوٹے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں. اگر اللہ کے رسول اگر اعلان فرما دیتے تو ایمان والے تو مان لیتے، منافقین نہ مانتے، ہے نا؟ ایمان والے مان لیتے، منافقین نہ مانتے، اور پھر آگے چل کر لوگ صحیح حدیث کو بھی ضعیف حدیث بنا دیتے. ایک زمانے کے بعد لوگ کہتے کہ بھائی وہ جو حدیث ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ والی وہ صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث ہے. ایسے لوگ بہت سے ہیں آج کے دور میں جو صحیح حدیث کو بھی ضعیف حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے ضعیف حدیثوں کو. اگر حدیث ہو جاتی وہ، اگر سرکار اعلان فرما دیتے تو حدیث بنتی، اور حدیث کے تعلق سے لوگ شک و شبہ کرتے اور پھر لوگ اس کو ضعیف کہہ کر رد بھی کر سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ ہوئی کہ میں رسول کی طرف سے اعلان نہ ہو بلکہ اعلان میری طرف سے ہو تاکہ قیامت تک قرآن میں آیت بن کر چمکتی رہے.
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر واقعہ سچا نہ ہوتا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دیتے. آپ کو نہیں معلوم تھا اس لیے معلوم ہوا، آپ کو علم غیب نہیں تھا. یہ تہمت ہے، الزام تراشی ہے عزیزان محترم. اور اسی کے جواب میں ایک واقعہ اور سن لیجیے آپ، کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ علیہ السلام کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور ابھی مدینہ طیبہ کافی دور تھا، اور اللہ کے رسول ایک مقام پر ٹھہر گئے، اونٹنی سے نیچے اترے اور اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. سب اونٹ چرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے. اللہ کے رسول کچھ دیر استراحت فرمائے، پھر اس کے بعد ایک تیز ہوا چلی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میرے صحابہ چلو چلو مدینے کو جلد پہنچنا ہے، کیونکہ میرے فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز ہی کو شریک ہونا ہے. تو اس جماعت میں، صحابہ کی جماعت میں منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا. اس نے فوراً اپنے چند منافقین کو قریب کر کے بولا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر مدینے کی خبر دے رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ دیکھو کہاں ہے، میرا اونٹ تلاش کرو. سارے صحابہ اونٹوں کو تلاش کرتے رہے، سب کے اونٹ مل گئے لیکن اللہ کے رسول کا اونٹ کا پتہ نہیں چلا. اللہ کے رسول کا اونٹ نہیں معلوم کہاں چلا گیا. سارے صحابہ سارے پہاڑیوں کو چھان دیے، سارے میدان کو چھان دیے، لیکن کہیں بھی اونٹ کا پتہ نہ چلا. تو عبداللہ ابن ابی کو بولنے کا موقع مل گیا، دیکھو رسول اللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے کی خبر تو دے رہے ہیں کہ مدینے میں صحابی کا انتقال ہو گیا، لیکن خود کا اونٹ کہاں چلا گیا نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے یہ جملہ جب سنا تو جلال میں آگے میرے آقا، اور فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ابی، تو کیا جاننا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے؟ ارے دیکھ، میرا اونٹ فلا پہاڑ کے نیچے ٹھہرا ہوا ہے، اور اس اونٹ کی نکیل ایک پتھر کے نیچے اٹک گئی ہے، اس لیے میرا اونٹ وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے. جب صحابہ گئے اس پہاڑ کے پیچھے تو دیکھا واقعی اللہ کے رسول نے جو کیفیت بیان کی تھی، جو کا تو اونٹ ویسا ہی ٹھہرا ہوا تھا، اور اونٹ کی نکیل جو ہے رسی ایک پتھر کے نیچے اٹک گئی تھی، اس لیے وہ اونٹ وہی ٹھہرا رہا تھا. لوگ کہتے ہیں رسول کو علم غیب نہیں، تحقیق قسم نبی کے معنی خود ہی غیب کی خبر دینے والے کے ہیں. نبی کے لفظی معنی نبی بنا ہے نبعون سے، اور نبعون کے معنی ہے غیب کی خبر دینا. تو نبی کے معنی کیا ہوئے؟ غیب کی خبر دینے والا. اب آپ ذرا دیکھیے، دنیا میں بہت سے آلات ایسے ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں. مثال کے طور پر ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، فیکس ہے، ٹیلی فون ہے، اور مختلف آلات ہیں جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور امریکہ کی خبر سن رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں لندن کی نیوز سن رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں سعودی عرب کی نیوز سن رہے ہیں. لندن جبکہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، سعودی عرب ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن وہاں کی خبر ہم یہاں بیٹھ کر ایک آلے کے ذریعے سن رہے ہیں. تو کیا وہ آلہ بھی نبی ہے؟ کیونکہ غیب کی خبر دے رہا وہ بھی ہے نا، غیب کی خبر دے رہا، کیا وہ آلہ بھی نبی ہے؟ تو
تو مفسرین فرماتے نہیں یہ زمین کی خبریں زمین والوں کو دے رہا ہے آلہ، یہ آلہ زمین والوں کو زمین والوں کو خبر دے رہا ہے، زمین کی خبر زمین والوں کو دے رہا ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جو فرش پر بیٹھے اور عرش کی خبر دے، جو فرش پر بیٹھے اور عرش عظیم کی خبر دے اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والے کے. ایک واقعہ سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا. درود پاک سنا دیجئے. اللهم صل على سيدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں اور آپ کی نگاہیں آسمان پر پڑیں، دیکھا کہ آسمان پر تارے چمک رہے ہیں، بے شمار ان گنت تارے آسمان پر دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ علیہ السلام سے معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یہ آسمان پر جتنے تارے نظر آ رہے ہیں کیا اتنی نیکیاں آپ کی کسی امتی کی ہیں؟ کیا ہے کوئی ایسا خوش نصیب امتی آپ کا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو میرے سرکار فوراً ارشاد فرماتے، ہاں عائشہ، میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم، سوال تو بہت آسان اور سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کی گہرائی پر آپ نظر ڈالیے. کیا پوچھ رہی ہیں بی بی عائشہ؟ کہ آسمان پر جتنے تارے اتنی نیکیاں کس امتی کی ہیں آپ کی؟ تو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ تارے آسمان پر کتنے ہیں، ان تاروں کی تعداد کتنی ہے پہلے یہ جاننا پڑے گا. پھر اس کے بعد قیامت تک سرکار کی امت آنے والی ہے، یہ نہیں پوچھا کہ اب جو موجودہ امتی ہے اس میں سے کس امتی کی نیکیاں ہیں، بلکہ بی بی عائشہ کا سوال مطلق تھا کہ آپ کی امت میں سے کون سا ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آئے عائشہ میں کیا جانوں میری امت میں کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، میں کیا جانوں آسمان پر کتنے تارے ہیں، ایسا نہیں فرمایا میرے سرکار نے. نہ یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے سوال تو کر لیا ہے آسمان کے تارے اور میرے امت کی نیکیوں کے بارے میں، ذرا جبرائیل کو آنے تو ان سے میں معلوم کر دوں گا، ایسا نہیں فرمایا میرے سرکار نے، بلکہ فوراً برجستہ جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں عائشہ میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. کہا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب امتی ہے آپ کا جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے اس خوش نصیب امتی کا نام عمر ابن خطاب ہے. عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. تو بی بی عائشہ کا چہرہ کچھ بجھ گیا، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے. میرے سرکار دل کی دنیا کو جانتے ہیں، دل کو کتاب پڑھتے ہیں آقا، جو فرش پر رہ کر عرش پر نظر رکھے دل کو نہ دیکھے، دل کیا چھپا رہتا ہے ان سے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب حجابات اٹھا دیے ہیں ان کی نگاہوں سے. تو دل کی کیفیت تو میرے سرکار پڑھ لیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رنجیدہ کیوں ہو گئی. بی بی عائشہ اس لیے رنجیدہ ہوئی کیونکہ وہ یہ سمجھی تھی کہ سرکار میرے والد سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن سرکار میری خلاف توقع میری امید کے خلاف عمر فاروق کا نام لیے، اس لیے رنجیدہ ہو گئی. آپ سرکار مسکرا کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں تم کیا پوچھتی ہو؟ سبحان اللہ، ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں تم کیا پوچھتی ہو؟ ارے ابو بکر کی ایک نیکی ہجرت والی رات کی ایک نیکی ایک طرف اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف، بھی عمر فاروق کی ساری نیکیاں عمر سیدنا ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری نہیں کر سکتی. ابو بکر کی ایک نیکی کی برابری عمر فاروق کی ساری نیکیاں نہیں کر سکتی، اتنی عظیم نیکی ہے. اے عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں کیا پوچھتی ہے؟ سبحان اللہ، دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے میرے پر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا، بلکہ قیامت کے دن میرے مولا سے میں ان کے احسانات کا بدلہ دلواؤں گا. سبحان اللہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. عزیزان محترم، یہ واقعات ہی رسول کے علم غیب کی دلیل ہے نہیں؟ رسول کے علم غیب کی دلیل ہے. اور لگے ہاں تو ایک حدیث پاک اور سن لیجیے. آپ نے شب برات کے موقع پر اس حدیث کو ضرور سنا ہوگا کہ جس میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ آج شب برات میں، یعنی شب برات جو 14 شعبان کو گزری ہے، اس شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ
بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اپنے گناہگار امت گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. حدیث شریف ہے نا, بہت مشہور حدیث ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کرتا ہے. کتنے گناہگار بخشے جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں قبیلہ بنی کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور یہ جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب میں کتنی بکریاں ہیں, حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں, سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام بکریوں کے جسم کے بالوں کی تعداد کتنی ہے, سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ کتنے کی بخشش فرماتا ہے. کہتے ہیں لوگ رسول کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بولو ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ واقعی گمراہی میں پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا کیا ہے, تو اللہ کا جو علم ہوا وہ ذاتی علم ہے, اور ہمارے رسول کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے, اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے. تو ایمان والو عقیدہ اہل سنت و جماعت کو اپنا لو, اسی میں نجات ہے خدا کی قسم, اسی میں نجات ہے خدا کی قسم. اور عقیدہ نے محترم میرے آقا رحمت للعالمین کے علم غیب کی بات کیا پوچھتے ہو؟ سرکار کے جو غلام ہے نا, سرکار کے جو غلام ہیں ان غلاموں کو اللہ نے علم غیب سے مالا مال کر دیا ہے. اپنے آقا کے غلاموں کو اللہ نے علم غیب سے مالا مال کر دیا ہے. کیسے غیب عطا کیا؟ آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر مسجد نبوی شریف کے منبر پر جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. یہ دوران خطبہ آپ نے تین مرتبہ جملہ کہا. دوسرے صحابہ جو مسجد میں نماز کے لیے آئے تھے وہ سب حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, ساریہ تو یہاں نہیں ہے, حضرت ساریہ تو مسلمانوں کی جماعت کے سپہ سالار بن کر وہ نہاوند مقام پر نہاوند کے میدان میں کفار و مشرکین سے جنگ کر رہے ہیں, یہاں سیدنا عمر فاروق منبر پہ کھڑے ہو کر ان کو کیوں پکار رہے ہیں, یہاں ساریہ تو الجبل کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آج آپ نے دوران خطبہ یا ساریت الجبل تین مرتبہ ارشاد فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ ساریہ جو ہے مقام نہاوند میں جنگ لڑ رہے ہیں, اور میں نے یہاں سے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کرنے والا ہے, میں نے یہاں سے دیکھا کہ دشمن پیٹ کے پیچھے سے آ کر دشمن حملہ کرنے والا ہے, پہاڑ کی اور سے آ کر کے حملہ کرنے والا ہے, تو میں نے یہاں سے پکار کر ان کو آگاہ کر دیا یا ساریہ تو الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو دشمن ادھر سے آ رہا ہے. سارے صحابہ حیران ہو گئے, بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ یہاں پر مقام نہاوند سینکڑوں میل کی دوری پر, ایک مہینے کا پورا راستہ ہے نہاوند کا, وہ آپ اتنی دور سے اتنی آواز کو کیسے پہنچا دیے, اور وہاں کا منظر یہاں کھڑے ہو کر کیسے دیکھ لیے؟ جب مسلمانوں کی فوج مدینہ طیبہ کو فتح اور کامیابی کے ساتھ لوٹی واپس آئی تو وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں یہ ساریت الجبل کی آواز سنے تھے فوراً لپک کر جاتے ہیں اور حضرت ساریہ کو پکڑ کر پوچھتے ہیں اے ساریہ جمعہ کے دن میں پناہ وقت پر کیا تم نے ہمارے امیر کی آواز سنی تھی؟ تو فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر میرے امیر کی آواز میں نہ سنتا تو دشمن مجھ پر حملہ کر دیا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم, جب رسول کے غلاموں کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے کہ منبر رسول پر کھڑے ہیں اور مقام نہاوند کی اطلاع دے رہے ہیں, مقام نہاوند کی بات بول رہے ہیں اور مقام نہاوند میں اپنی آواز پہنچا کر مدد کر رہے ہیں, غور کیجئے کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت سے نوازا ہے. جب رسول کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور آئیے کچھ اور ہم نیچے اتر کر دیکھیں, یہ تو صحابی کی بات ہے, یہ تو خلیفہ رسول کی بات ہے. سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محمد الدین شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کیا ارشاد فرماتے ہیں, نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھ کر رائی کو دیکھتا ہے, میں سارے ملکوں کو اسی طرح آسانی سے دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ غوث العظم دستگیر علیہ رحمت و رضوان جانشین مصطفیٰ ہیں، آل رسول ہیں، آل حسن ہیں، آل حسین ہیں، جب آل کا یہ عالم ہے تو ذات پاک کا عالم کیا ہوگا؟ دیدان محترم، اور آئیے ایک واقعہ پیرانے پیر کا سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا سرکار پیرانے پیر غوث آدم دستگیر علیہ رحمت و رضوان واز فرما رہے تھے، اور دوران واز آپ نے اچانک اعلان کر دیا کہ اے لوگو، جتنے لوگ اس مشکل میں بیٹھے ہیں، تم بیٹھے بیٹھے ابھی ارادہ کر لو، نیت کر لو، دعا مانگ لو، جو تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا فوراً قبول کر لے گا۔ مانگو دعائیں تم اپنے اپنے دلوں کے اندر، کیا کیا آرزو رکھتے ہو؟ جیسے ہی پیرانے پیر کی زبان سے جملہ سنا، سبوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ کوئی کسی نے ولایت کی دعا مانگی، کسی نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعا مانگی، کسی نے قطب بننے کی دعا مانگی، کسی نے مالدار بننے کی دعا مانگی، کسی نے اولاد کی سلامتی کی دعا مانگی، کسی نے دنیا کی دعا مانگی، کسی نے دین کی دعا مانگی۔ غرض کے جتنے افراد تھے اتنی دعائیں تھیں، سب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اچانک سرکار پیرانے پیر غوث آدم دستگیر اپنی کرسی خطابت سے نیچے اتر جاتے ہیں، بات کرتے کرتے اچانک نیچے اتر گئے۔ جب آپ نیچے اتر گئے اور کھڑے ہو گئے تو سارا مجمع بھی کھڑا ہو گیا۔ سیدنا پیرانے پیر غوث آدم دستگیر رحمت و رضوان مجمع کو چیرتے ہوئے، مجمع کو ہٹاتے ہوئے ایک شخص کے پاس پہنچ گئے جو بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے، ان کا نام تھا سیدنا نصر ابن علی ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سرکار پیرانے پیر کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ پیرانے پیر کے بڑے عاشق تھے۔ آپ بیٹھے بیٹھے ان کو نیند تاری ہوئی تو پیرانے پیر ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان تھے کہ خلاف معمول کبھی نہیں کرنے والے پیرانے پیر ایسا عمل آج کیوں کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر بہت دیر تک کھڑے رہے، کچھ پڑھتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیرانے پیر اپنی کرسی خطابت پر تشریف لائے۔ جب واس کی محفل ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا، حضور آپ نے آج خلاف معمول ایسا کام کیوں کیا؟ وہ سونے والے شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر آپ کیوں کھڑے تھے؟ اس کی تعظیم میں آپ کیوں کھڑے تھے؟ وہ تو سو رہا تھا، اس کے سامنے آپ کھڑے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، جب میں نے یہ کہا کہ تم جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تو علی ابن نصر بھی تھی جو سو رہے تھے، جنہوں نے بیٹھے بیٹھے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اسی مقام پر اسی وقت تیرے رسول کا دیدار کرا دے، تو میرے آقا کی تشریف آوری کی تھی، اور وہ عالم خواب میں دیکھ رہے تھے میرے رسول کو، اور میں حالت بیداری میں دیکھ رہا تھا میرے رسول کو، اس لیے میں اپنے آقا کی تعظیم کے لیے اٹھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اور جب تک میرے آقا ان کے خواب میں تشریف فرما رہے میں اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجمع سب ہے لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن سرکار پیرانے پیر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خواب میں سرکار تشریف لائے ہیں، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، پیرانے پیر سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نظر تو الى بلاد اللہ جمعاً کفرد لتنا لحکم اتصالی، اللہ نے مجھ کو وہ طاقت دی ہے کہ میں اللہ کے تمام ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی رائی کا دانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتا ہے۔ فیضان محترم، ایک دو واقعات ہو تو عرض کروں، یہاں تو الحمدللہ واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو علم غیب سے متعلق ہے۔ الحمدللہ، زندگی آپ کی ہماری سلامت رہے تو یہ واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے رہیں گے۔ تو بنیادی بات میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور دیگر فرقوں کا جو عقیدہ ہے وہ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم رسول کو علم غیب مانتے ہیں اور وہ لوگ رسول کو علم غیب نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اختیار عطا فرمایا، ہمارے رسول اختیار والے رسول، اور تمام فرقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو کسی بات کا اختیار نہیں، چنانچہ کتابوں میں لکھا گیا جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی بات کا مالک و مختار نہیں ہے۔ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ، جس کا نام محمد اور علی ہو وہ کسی بات کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ میاں عمل کرو عمل کرو، نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز بچائے گی، رسول اللہ نہیں بتا سکتے تم کو، نماز بچائے گی تم کو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نماز پر اتنا بھروسہ ہے؟ آؤ ذرا نماز کی حقیقت سن لو۔ اے نماز پر بھروسہ کرنے والوں، نماز بے شک اللہ کی عبادت ہے، عبادت انجام دینا ہمارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا مولا کا کام ہے۔ لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نماز پڑھ کر جنت میں جاؤں گا۔ اگر کسی نے ایسا خیال کیا ہے تو پھر اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، ایک شخص بنی اسرائیل کی قوم کا جس نے 300 سال تک اللہ کی عبادت کی، 300 سال نماز پڑھا، اور اس کو اپنی نمازوں پر ناز آ گیا، کہا کہ میں اتنی نماز پڑھاؤں 300 سال تک، اب مجھے کس بات کی فکر ہے، میں تو جنت کا گارنٹی کا حقدار بن گیا ہوں، جنت کی گارنٹی مجھے مل گئی ہے. جب مر گیا، انتقال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، اس کو دوزخ میں نہ ڈالو بلکہ دوزخ کے کنارے کھڑا کرو، دوزخ کے کنارے کھڑا کرو. دوزخ کے کنارے کھڑا کیا گیا، جیسے ہی دوزخ کے کنارے پہنچا، دوزخ کی لو اور گرمی سے حلق اور زبان سوکھ کر کاٹا بن گئی، پیاس پیاس پکارنے لگا، علتش علتش، پیاس پیاس. تو دیکھا ایک فرشتہ ایک پیالہ پانی کا لے کر آ رہا ہے، اس نے پکارا اے اللہ کے مقدس فرشتے، وہ پیالہ پانی کا مجھے دے دے، وہ پیالہ مجھے دے دے، میں مجھے بہت پیاس لگی ہے. تو فرشتے نے کہا کہ یہ پیالہ ایسے ہی نہیں ملے گا، اس کی کچھ قیمت دینی پڑے گی، اس کی کچھ قیمت دینی پڑے گی. تو کہا کیا قیمت، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے. تو کہا تیرے پاس 300 سال کی نمازیں ہیں نا، 100 سال کی نماز مجھے دے دے، یہ پیالہ پانی کا لے لے، یہ پیالہ لے لے پانی کا. کہا منظور ہے، 100 سال کی عبادت میں تم کو دے دیا، لاؤ ایک پیالہ پانی کا. یہ پیالہ لیا اور پانی سارا پی گیا. پھر چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ پھر اس کو پیاس ستانے لگی. پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہے. پھر اس نے فرشتے کو آواز دی کہ اے مقدس فرشتے، ذرا مجھے پانی پلا دے، مجھے بہت پیاس لگی ہے. تو اس فرشتے نے یہ ایسا ہی کہا کہ تجھے اس پیالے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو کہا کہ میں کیا دے سکتا ہوں، تو کہا 100 سال کی عبادت کا ثواب اس کو دے دے. تو 300 سال کی عبادت کے ثواب کے بدلے میں وہ 3 پیالے پانی کے پی گیا. پھر بھی پیاس نہ بجھی، حلق زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے، اب چلا رہا ہے، چلا رہا ہے، پیالہ پانی کا لے کر فرشتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں. تو رب العالمین نے پھر اس کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے بندے بول، اب تو کیسے جنت میں جائے گا، اب تو جنت میں کیسے جائے گا، اب تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 300 سال کی نمازیں ہیں، میں جنت میں جانے کا بالکل حقدار ہوں، اب بول تیری نمازیں کیا ہوئی، تیرا ثواب کیا ہوا، تیری نیکیاں کیا ہوئی، کہاں چلی گئی. دار و قطار ہو کر کہنے لگا، پروردگار عالم، مجھ کو نمازوں پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ تیرے فضل و کرم پر بھروسہ ہے، میرا فضل و کرم ہوگا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئے گی، اس کا یہ جملہ اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو. مولا، مولا کا فضل چاہیے، نماز پڑھو لیکن مولا کے فضل کے طلبگار رہو. پروردگار اگر تو قبول فرما لے تو تیرا فضل ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو تیرا عدل ہے. ہماری نماز، ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اپنی نماز پر کہ ہماری نماز بخشوائے گی ہم کو؟ نماز پر بھروسہ نہ کرو بلکہ نماز کے لانے والے پیارے مصطفیٰ پر بھروسہ کرو، ان کی شفاعت ہو جائے گی، ان کی نظر کرم ہو جائے گی ہماری، ہم پر، ہم گنہگاروں پر، تو یقینا ہم سب گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اختیار عطا کیا ہے، اختیار عطا کیا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. لیکن دوسرے فرقے کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ایک حدیث پاک سنی، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کی خدمت میں وہ ایک دن تہجد کی نماز کے لیے پانی لا کر دیے، وضو کے لیے پانی لا کر کے پیش کیے، اور اللہ کے رسول کو وضو کروایا. سرکار وضو کیے اور دریائے رحمت جوش پر آ گیا آقا کی. فرماتے ہیں میرے آقا سلم اشیتا یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اور کیجیے، کیا فرمائے سرکار؟ سلم اشیتا یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے نبی میں شرک کی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے نا، جو بھی مانگنا ہو خدا سے مانگو، غیر خدا سے مانگنا شرک ہے. یا رسول اللہ، آپ کیوں فرما رہے ہیں مانگ کہہ کر؟ میں جو بھی مانگنا ہے اپنے خدا سے مانگوں گا، آپ سے تھوڑی مانگوں گا. ایسا نہیں کہا حضرت ربیعہ نے، بلکہ فرماتے ہیں حضرت ربیعہ، اسألک مرافقتی کا فل جنتی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم.
اے اللہ کے رسول اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتی کا آپ کا ساتھ فل جنتی جنت میں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رکھا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں جنت میں بھی رہوں. تو میرے سرکار فرماتے ہیں اوا غیر ذالک اے ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے.
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوتے کچھ اختیار نہ ہوتا تو یہ عزت ربیہ سے کیا اس طرح فرما سکتے تھے رسول کہ سلما شیتا ربیہ مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو چاہے دنیا کی دولت مانگو یا آخرت کی نعمت مانگو تم چاہے دنیا کی بہاریں مانگو یا جنت کی نعمتیں مانگو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اللہ کے رسول نے مطلق فرمایا کیا یہ اختیار کی بات نہیں ہے رسول کے اختیار ثابت نہیں ہو رہا اللہ کے رسول کا. ابھی محترم سمجھو قرآن کو پڑھو حدیث کو پڑھو سمجھو ایمان کی نظروں سے پڑھو محبت کی نظروں سے دیکھو. اکثر میں کہا کرتا ہوں پیارے بچے کو دیکھنا ہو تو ماں کی نظر پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بچے کو ہم نے دیکھا کالا کلوٹا ہے رنگ سیاہ ہے کپڑے پھٹے پرانے ہیں تانت پیلے ہیں آنکھوں میں میل بھرا ہوا ہے اور کان میں بھی جو ہے میل بھرا ہوا ہے جسم پورا گندا ہے کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں. آپ اس کالے گلوٹے کی حالت کے بچے کو جب دیکھیں گے تو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے نظر ڈالتے ہی فوراً نظروں کو پھیر لیں گے. آپ کا بچہ اگر اس بچے کے ساتھ کھیلتا ہوگا تو آپ اپنے بچے کو ڈانٹیں گے کہیں گے کہ چل گھر میں کیوں کھیل رہا ہے گندے بچے کے ساتھ. یہی کہیں گے نا ایسے گندے بچے کے ساتھ تو کیوں کھیل رہا ہے چل گھر کے اندر. عزیزان محترم آپ نے تو اس کو گندا کہا آپ نے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا آپ نے تو اس کو اپنی گری ہوئی نظروں سے دیکھا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد کیا دیکھا کہ اس کی ماں آئی اور ماں آ کر کے اپنے بچے کو بلا رہی ہے میرے لال آجا میرے سینے سے لگ جا میرے لگتے جگرا میرے سینے سے لگ جا. وہ ماں اپنے کالے کلوٹے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو لال نظر آ رہا ہے لگتے جگر میں نظر آ رہا ہے. تو بچے کو دیکھنا ہو تو ماں کی نظر پیدا کرو بچے کو دیکھنا ہو تو ماں کی نظر پیدا کرو اور رسول کو دیکھنا ہو تو غلامی مصطفیٰ کی نظر پیدا کرو. جب تک غلامی کی نظریں پیدا نہیں کرو گے آقا تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. جب تک غلامی کی نظر پیدا نہیں کرو گے تم رسول کو اپنا جیسا بشر سمجھو گے. جب تک تم غلامی کی نظر پیدا نہ کرو گے تب تک تم رسول کو اپنا جیسا بڑا بھائی سمجھو گے. معاذ اللہ غلامی کی نظر پیدا نہیں کرو گے تو رسول کو علم غیب نہیں مانو گے. غلامی کی نظر نہیں پیدا کرو گے تو رسول کو مجبور مانو گے. جب غلامی کی نظر پیدا ہو جائے گی تو رسول ہم کو آقا مولا نظر آئیں گے رسول ہم کو علم غیب کے جاننے والے نظر آئیں گے رسول ہم کو مالک اور مختار نظر آئیں گے. تبھی تو میرا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عمران احمد رضا خان سلمان کیا خود فرماتے ہیں تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. تو ہمارے رسول اختیار والے رسول ہمارے رسول عالم ما کان و ما یکون رسول ہمارے رسول حیات النبی رسول. تو یہ بنیادی اختلافات ہیں عقیدے کے اہل سنت و جماعت اور دیگر جماعتوں میں. جھگڑا اصل فاتحہ درود کا نہیں ہے اصل جھگڑا ان بنیادی تعلیمات کا ہے جو قرآن و حدیث سے جو عقیدہ ثابت ہو رہا ہے وہ عقیدے کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس لیے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں اور اپنی امت سے یہی اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی کہتے ہیں امت مسلمہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ پیارے ان گمراہ جماعتوں کے ساتھ نہ جاؤ ان گمراہ جماعتوں کے ساتھ نہ پھرو ان گمراہ جماعتوں کی صحبت میں نہ رہو ورنہ تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا تمہارا ایمان بھی غلط ہو جائے گا تمہارا عقیدہ بھی غلط ہو جائے گا. کیوں؟ تم تو یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ ہم نماز سکھانے لے جا رہے ہیں
تم تو یہ کہہ کر نوجوان بچے کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ چلو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے, ایک قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی. چلو نوجوان کو تم لے کر اپنے ساتھ لے تھے, یہ کہہ کر کہ تم کو ایک قدم کے بدلے میں 7 حج کا ثواب ملے گا. تم یہ کہہ کر کے نوجوان بچے کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ چلنے میں تو گرد و غبار اڑتی ہے, اللہ تعالیٰ اس گرد و غبار کے بدلے میں تم کو لاکھوں نیکیوں سے نوازے گا. تم نیکیوں کی لالچ دکھا کر کے اس نوجوان بچے کو یہ کہہ کر لے کر گئے تھے کہ میں تجھ کو نماز سکھاتا ہوں, میں تجھ کو دین کی بات سکھاتا ہوں, میں تجھ کو اللہ رسول کی بات سکھاتا ہوں, لیکن بچے کو لے جا کر تم نے کیا سکھایا فاتحہ پڑھنا شرک ہے, یہ سکھایا اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا شرک ہے, یہ سکھایا صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے, تم نے یہ سکھایا گیارہویں کی نیاز کرنا منع ہے, تم نے یہ سکھایا گیارہویں کی نیاز کرنا کھانا یہ منع ہے, تم نے یہ سکھایا. بولو, تم تو کہہ کر لے گئے تھے نماز سکھانے کے لیے, تم یہ کیا سکھا کر رہا ہے؟ ہمارا تم سے یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ دھوکہ نہ دو ہمارے بھائیوں, کھل کر آؤ سامنے کہ تم عقیدہ کیا رکھتے ہو, تم کیوں مسلمانوں کو اور خصوص نوجوان بچے کم عمر بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہو. یہ نوجوان کم عمر بچوں کو کھینچنے کا مدعا ان کا یہی ہے کیونکہ نوجوان بچوں کو دین کی تعلیم سے واقفیت نہیں ہے. ان کا ذہن دین کے معاملے میں بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے, صاف کاغذ ہوتا ہے, پلین پیپر ہوتا ہے. پلین پیپر پر پہلی بار جو بھی تحریر لکھی جائے اس کو مٹانا مشکل ہوتا ہے. آج نوجوان بچوں کو نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ پیارے, آپ اپنے ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہیں تو اپنے بزرگوں کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے زمانے قدیم سے, سرکار مدینہ کے زمانے سے جو عقیدہ ہمارا چلا آ رہا ہے, اس عقیدے پر قائم و دائم رہو, اسی میں نجات ہے. اور یہی اہل سنت و جماعت کا فرقہ نجات پانے والا ہے, جتنے اور فرقے ہیں وہ سب گمراہ ہیں اور جنت سے محروم ہیں اور وہ جہنم کے مستحقین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی جان کی عزت اسلام کی عطا فرمائے. یوں ہی بھی کثیر ہوں یا دی بھی کثیرہ, قرآن سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں, قرآن سے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو ہدایت ہمیں ملے گی جو رسول کی نورانیت کی شعاؤں میں قرآن کو سمجھتے شعاؤں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور دیگر عالم قرآن عظیم کی برکتوں سے عالم اسلام کو مالا مال فرما دے. یا اللہ ہم کو صحیح ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گمراہ کن عقیدوں سے ہم کو محفوظ رکھ. یا اللہ گمراہ کن جماعتوں سے ہم کو محفوظ رکھ. یا اللہ ہم ایمان کی جان کی عزت کی اسلام کی عطا فرما. پروردگار عالم ہم تو تیرے بندوں کو ہدایت کی بات بتا رہے میرے مالک, تو اپنے فضل و کرم سے ہدایت کی بات ہمارے دلوں کے اندر اتار دے. اور ہدایت پر ہم کو قائم رکھ جب تک ہم زندہ رہے دنیا میں رہے, ہدایت پر زندہ رکھ. اور جب خاتمہ ہو میرے مولا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ جو مسلمان نوجوان بھائی میرے, جو خاص کر ہمارے عابد حسین میاں اور ان کے ساتھ تمام افراد جو اس جلسے کو قائم کرنے میں پیش پیش رہے, اے اللہ ان تمام نوجوانوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال کر دے. یا اللہ اس محلے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. اے پروردگار عالم ہمارے میں اگر کوئی کوتا ہی کوئی ختم کوئی خرابی ہوئی ہو, کوئی غلطی ہوئی کوئی خطا ہوئی ہو, تو مرے مالا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے, ہماری توبہ قبول فرما لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اہم اعلان سن لیجیے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا وسیلہ, ایک کیسٹ یہ وسیلے کے عنوان سے, اور دوسرا شرک و بدعت کا بیان, اور تیسرا کیسٹ منافقین کی پہچان, اور چوتھا کیسٹ نزول قرآن, اور غلط ترجمے جو قرآن کے بیان کیے گئے ہیں اور صحیح ترجمے جو قرآن کے ہیں, ان تمام چیزوں کی تفصیلات اس کیسٹ کے اندر موجود ہیں. وہ ہماری تقریروں پر مشتمل ہیں, وہ یہاں پر ہمارے محمود میاں کیسٹ لائے ہوئے ہیں. آپ باب داخلہ سے جاتے وقت کیسٹ حاصل کر لیں, کیونکہ آپ تقریر سنے ہیں, اب صبح میں آپ پوچھیے تو آپ یہی بولیں گے کہ واہ کیا بیان کیے مولانا, کیا بولے بھائی, ارے بہت زبردست بولے بھائی, کیا بولے گی یاد نہیں آیا. تو کیسٹ اگر آپ کے پاس رہا تو فوراً ٹیپ ریکارڈ میں لگا کے سن لے سکتے, پھر سے پھر سبق یاد ہو جاتا, سبق پھر یاد ہو جاتا. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ کیسٹ ضرور حاصل کیجیے, تو ان کیسٹوں کو سنیے, اپنے دوست احباب کو سنائیے, اپنے اہل و عیال کو سنائیے, اور جو لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں ان کو بھی آپ محبت سے دعوت دے کر بٹھائیے, ان کو کیسٹ سنائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق اگر عطا فرما دے تو کوئی بڑی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دوسرے کو اگر ہدایت دینا چاہتا ہے تو یقین اللہ کا فضل و کرم ہو جائے گا. تو آپ حضرات جاتے وقت کیسٹ لیتے جائیں, اب کھڑے ہو جائیے بارگاہ مصطفیٰ میں. ہاں ایک اہم بات بولنا بھول گیا, ایک منٹ بیٹھ جائیے, آپ معاف کرنا زحمت ہو رہی ہے آپ کو. ایک اہم اعلان سننا یہ ہے آپ کو کہ نماز عید الفطر ادا ہو جانے کے بعد, یعنی ہماری عید الفطر کی نماز ادا ہو جائے گی انشاءاللہ, عید منا لیں گے ہم,
اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز و مکرم ہر اتوار کو یعنی عید کے بعد جو پہلا اتوار آ رہا ہے اس اتوار سے جامع مسجد سکندر آباد میں مرکزی دینی اجتماع جو پورے سکندر آباد کے تمام محلوں سے الحمدللہ نوجوان بچے اور بزرگ حضرات اور دیگر حضرات وہاں تشریف لائیں گے، آپ سب محلے کے افراد ضرور اس اجتماع میں تشریف لائیں جہاں پر ہر اتوار کو بعد نماز مغرب آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، 15 منٹ اللہ کا ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ کا، اور 15 منٹ انشاءاللہ آپ کو سوالات کے جوابات سکھائے جائیں گے اور نمازوں کی دعائیں کلمے دعائیں قنوت وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ نہیں جانتے ہیں انشاءاللہ وہ تمام چیزیں اس اجتماع کے اندر آپ کو سکھائی جائیں گی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور خاص کر میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کثیر تعداد میں اگرچہ کہ سکندر آباد کی جامع مسجد آپ کے محلے سے دور ہے، آپ اس دوری کا خیال نہ کیجیے بلکہ آپ اللہ کے دین کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے عقیدے کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر آپ کو اپنا عقیدہ پیارا ہے، اگر آپ کو اپنا مسلک پیارا ہے تو خدا کے لیے آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر جامع مسجد تشریف لے آئیے۔ انشاءاللہ جب ہمارا مرکز مستحکم ہو جائے گا، جب اہل سنت و جماعت کا یہ دینی اجتماع استحکام کے ساتھ عمل انعقاد عمل میں آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد جو ہے اطراف و اکناف کی محلوں کی مسجدوں میں ہر اتوار کو الگ الگ محفلیں قائم کریں گے تاکہ مقامی محلے والوں کو استفادے کا اچھی طرح موقع ملے، لیکن فی الوقت آپ کو اس اجتماع میں کامیابی کے ساتھ آنا ہے۔ وعدہ کیجیے آپ کہ انشاءاللہ ضرور آئیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ایمان کی سلامتی کی عطا فرمائیے، کھڑے ہو جائیے۔
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى جان رحمت پہلا سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپن کی پبند خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ جن کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا، جن کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب
اصحاب عطر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ سلام علیکم یا سیدی